الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. جب جب ہم درود پاک کے فضائل سنتے ہیں تو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی شیطان ہے نا دماغ میں کسی کے یہ خیال ڈال سکتا ہے کہ جناب بہت اچھی بات ہے درود پاک پڑھنا, پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھا تو کوئی گناہ تو نہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں. لیکن ایسا ہے نہیں. درود پاک کچھ خاص وقت اور لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھنا لازمی بھی ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے یہ بات مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی. رات اندھیری تھی اور ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں گھر میں کچھ سی رہی تھی. آج کل تو لائٹس وغیرہ ہیں, لیکن ابھی بھی اگر مسجد کی لائٹ بند کر دی جائے, ساری لائٹیں بند کر دی جائیں, تو ہمارے لیے کسی چیز کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. آپ فرماتی چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے جو سوئی تھی جس سے میں سی رہی تھی وہ بھی گر گئی. اب سوئی کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, اگر ابھی بھی گر جائے تو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, حالانکہ روشنی ہے مگر اندھیرے میں تو کوائٹ امپاسبل. تو آپ فرماتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں اندھیرے کمرے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنا نور والا چہرہ لے کر آ گئے. اچھا دیکھیں, آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے چہروں پہ بڑا نور, بڑی روشنی, بڑی رونق دی ہوتی ہے, لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا. ہم یہ کہتے ضرور ہے کہ یہ چہرہ بڑا نورانی ہے یا بڑا چمکتا ہوا ہے, مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عالم دیکھیں کہ میرے آقا جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں, بی بی عائشہ فرماتی چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی جگمگانے لگ گیا. اور کتنا جگمگایا, کتنی روشنی ہوئی, کیا فرماتی اس نور کی روشنی میں میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. سمجھ آ رہی بات. اچھا پھر جب یہ منظر تو ہو گیا. اچھا یہ حدیث سب نے کئی بار سنی ہوگی مگر بعض اوقات یہی تک سنی ہے. اس کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے آقا آپ کتنے حسین ہیں, آپ کتنے باکمال ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے گا. اچھا ذرا تھوڑا سا سمجھو بات کو. بروز قیامت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا اس کی محرومی سمجھ رہے ہیں آپ. یقیناً دیدار مصطفیٰ بڑی سعادت, جو نہیں کرے گا وہ محروم. لیکن اس کی اور ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے, اس کی ایک اور شرح بنتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی ہے نا. ہمیں پیاس لگے گی تو آب کوثر کس نے پلانا ہے؟ پیارے آقا نے پلانا ہے. ہم بلسرات سے گزریں گے تو رب سلم کی صداؤں سے گزارنا کس نے ہے؟ یعنی محشر کے دن تو قدم قدم پر ہمیں نبی پاک کی حاجت ہے. اور جس کی نبی پاک سے ملاقات ہی نہ ہو سکی, جو قیامت کے دن ان کا دیدار بھی نہ کر سکے گا, وہ تو مارا گیا نا. اب پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکے گا. بی بی عائشہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے بدبخت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص. بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس کو. کنجوس ہے وہ شخص. کہ حضور کون کنجوس, کون بخیل؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اب ذرا غور کیجئے, نبی پاک کا نام سننا ہے, یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پھر درود پڑھنا ہے, وہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے. اچھا اب تو کنجوسی اور بخل کی عجیب عجیب اگزامپلز آ گئی ہیں. اچھا پہلے تو درود نہیں پڑھتے تھے, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا درود بھی پڑھتے تو شارٹ فارم والا, نبی پاک کا نام لیا اور ساتھ سلام کہہ دیا. معاذ اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کم از کم پورا تو درود پڑھو یار, اچھا اسی طرح لکھنے میں کنجوسی، لکھنے کو پورے پورے اخبار بھر دیں گے، پورے ناول لکھ دیں گے، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو سلام یہ صاد لکھ دیں گے، یہ حرام ہے. درود بھی پورا، لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے. سارا دن باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، درود کی باری میں ڈنڈی مارتے ہو. اور پھر درود پاک تو میری نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ ہے نا، میرے گناہوں کی معافی کا وظیفہ ہے، میری تو نبی پاک میں حاضری لگانے کا وظیفہ ہے آقا کی بارگاہ میں، تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں کیوں کنجوسی کروں؟ ہاں، اب علماء نے ایک بڑی بڑی خوبصورت ہمارے لیے آسانی کر دی. اب مثال کے طور پہ دوران بیان، دوران نعت، کبھی کبھی بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا بھول جائے، رہ جائے. تو علماء کہتے ہیں روزانہ دن میں ایک مخصوص تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرو، تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا یا کہا، اور اگر درود پڑھنا رہ گیا ہے تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار، اللہ ہمت دے توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں، تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، آج ایک ایسی حقیقت پر میں نے بات کرنی ہے جس پر نارملی بات ہوتی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں بہت سارے فلسفے ہیں، دنیا میں بہت ساری تھیوریز ہیں جس میں بڑا، جس کو کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہے، قوموں کے اندر بھی اختلاف ہے، مذہبوں میں بھی اختلاف ہے، عمر کے اندر بھی اختلاف ہے کہ نہیں جناب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز ہیں، بہت ساری جناب لاجیکلی باتیں ہیں، قوموں کے کلچر ہیں، اختلاف ہے لوگوں میں، کہتے نہیں وہ کہتے یہ ٹھیک ہے وہ کہتے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. مگر میں جس تھیوری ہے، جس حقیقت کی بات کر رہا ہوں نا، دنیا کا ہر مذہب اس کو مانتا ہے، دنیا کا ہر رہنے والا شخص جس کے اندر عقل ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ وہ ریئلٹی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. وہ ایسی کون سی ریئلٹی؟ واقعی چند ہی چیزیں ہیں دنیا میں، شاید گنتی کی چیزیں ہوں گی جس سے پوری دنیا کے لوگ متفق ہوں کہ ہاں یہ درست ہے، یہ کنفرم ہے، یہ ہونا ہے. میں انہی میں سے ایک تھیوری کی بات کر رہا ہوں، انہی میں سے ایک حقیقت کی بات کرنے جا رہا ہوں. مگر ایسی مسلم، ایسی کنفرم حقیقت ہوتے ہوئے بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایسی کون سی تھیوری ہے، ایسی کون سی حقیقت ہے، بتاتا ہوں آپ. لیکن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے کے ذریعے ہم اس ٹاپک تک بھی پہنچ جائیں گے اور مزید ریئلائزیشن آسان ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھے میاں کو دیکھا، وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے اور دن رات مسجد میں ہی رہتے تھے. لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھے میاں جو ہیں، یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، صاحب اولاد ہیں. اللہ پاک نے مال بھی بڑا عطا کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر بس مسجد کے ہو کر رہ گئے ہیں. صبح و شام مسجد میں پڑے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بس عبادت کرتے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کچھ تو ہے اسپیشل، جس کے بعد اتنا مال ہو، اتنی بڑی فیملی ہو، یہ مسجد میں زیادہ ٹائم کیوں گزارتے ہیں؟ تو میں ان کو میں واچ کرنے لگا، ان کو فالو کرنے لگا کہ کچھ راز کی بات، سیکھنے کی بات پتا چلے گی. تو کہتے ہیں رات کا جب پچھلا پہر ہوا، لاسٹ آخری پہر تہجد کے وقت آیا، میں نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں. جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور یقین کریں کمال کا قبرستان ہے. آپ یقین کریں، مطلب جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا کرے. یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، مرنے کا جی چاہتا ہے. ہاں، دنیا کے کسی قبرستان میں جاؤ نا، ڈر لگتا ہے کہ یار ایسی قبریں ٹوٹی پھوٹی. واللہ جنت البقیع کا قبرستان دیکھو تو بندے کو جی چاہتا ہے یا اللہ ادھر ہی موت دے دے، یہیں دفن فرما دے. ہاں، میں کبھی موقع ملا چلیں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. ورنہ میری ایک بار جنت البقیع کے گورکن سے ملاقات ہوئی، ایسی ایسی باتیں مجھے بتائی انہوں نے میں کتنی دیر تک تو روتا ہی رہا. اور میں دو باتیں بتا دیتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. کہ وہ مجھے ملے اور بڑی بڑی اچھی محبت والی ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا یار کچھ تو بتاؤ جنت البقیع کے بارے میں، ایسا کیا ہے؟ ہم تو سنتے ہیں آپ تو قبر کھودتے ہیں، آپ تو جنت البقیع میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی پہلے بتائیں آپ کو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا خوشبو تو بڑی آ رہی ہے، کون سا عطر لگایا ہے؟ کہتے ہیں واللہ میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، یہ بقیع کی خوشبو ہے، جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو ہے. اچھا وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی قبرستان اٹھا لیں، پھر میں نے بھی غور کیا وہاں آپ کو کیڑے بکوڑے بہت سارے جانور ملتے ہیں نا، مردے دفن ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے قبرستان میں تو صفائی نہیں ہوتی نا، تو آپ کو کیڑے بولا جنت البقیع میں ایک کیڑا نہیں ہے. یعنی میں آپ کو روحانیت والی باتیں نہیں بتا رہا، روحانیت تو اندر کیا کیا ہوگا وہ تو اللہ جانے، اس کا حبیب جانے، اس کی کیسی کرم نوازیاں ہیں، میں تو جو نظر سے آنے والی چیزیں بتا رہا ہوں. کہتا ہم جب قبر کھودتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی، کئی بار ایسا ہوا کہ قبر کھودتے کھودتے ایسی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر لیٹ کر خود ہی سو جاتا ہوں. کبھی گورکن کو قبر میں سوتے دیکھا ہے؟ کہتا ہے ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، میں سکون اتنا ہوتا ہے، میں کام کرتے کرتے ادھر ہی لیٹ جاتا ہوں قبر کے اندر، نیند بھی آ جاتی ہے. میں نے تو اس کے ہاتھ چومے اور کہا آپ ہی دعا کر دیں کہ ہمیں جنت البقیع نصیب ہو جائے. کمال کا قبرستان. اور کیوں ہے پتہ ہے کمال کا؟ ایک تو اس قبرستان میں کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام مدفون ہیں. ہر صحابی نبی جنتی کی قبر کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ جنت کا باغ ہوتی ہے، حدیث پاک ہے نا، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے قبر یا دوزخ کا گھڑا. تو سارے صحابہ کی قبر تو ہو گئی جنت کا باغ، جس قبرستان میں 10,000 جنت کے باغ ہوں، اب آپ سوچو نا اس قبرستان میں جو گیا. ایسے نہیں کہتے اعلی حضرت، تیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، تیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ہاں اچھا پھر مدینے میں مرنے کے حوالے سے، ہاں یہ صرف جنت البقیع کی تو برکت ہے ہی ہے، سنو میرے آقا کا کیا وعدہ ہے. نبی پاک نے انکریج کیا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ہاں مدینے میں مرنے کی تمنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، عشق رسول کا تقاضا ہے. اور اس حدیث کی شرح میں پتا علماء نے کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنا بڑھاپا مدینے میں گزارے اور پھر بغیر کسی ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ نکلے. مجھے ایک میسج آیا مدینہ منورہ سے، دیکھیں موضوع مجھے نہیں پتا تھا یہ چھڑ جائے گا، ہمارے لاہور کے اسلامی بھائیوں مدینہ پاک میں، اور انہوں نے کہا آج مجھے کسی نے بتایا کہ ایک خاتون ہیں جو پاکستان سے گئی ہیں، وہاں پر 32 سال ہو گئے ہیں وہ مدینے سے باہر نہیں نکل رہی ہیں. کہتی ہیں باہر نہیں نکلوں گی، کہیں باہر موت نہ آ جائے، مجھے مدینے میں مرنا ہے. اور میں ایسے کئی مدینے میں رہنے والوں کو جانتا ہوں جو نہیں جاتے، مکے بھی نہیں جاتے، ایک بار حج کر لیا انہوں نے، کہتے فرض ادا ہو گیا ہے، اب مدینہ نہیں چھوڑنا ہے. آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. نصیب والوں کو ملتا، مرنا تو ہے ہی، اللہ کرے مدینے کی موت مل جائے، جنت البقیع مل جائے. زور سے کہہ دو آمین. پتا نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے. کچھ موت وہ ہوتی ہیں، میں ابھی پچھلے دنوں ہمارے ساتھی تھے، ان کی والدہ کی یا والد کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں اور جنت البقیع میں مدفن ہوئے. میں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ سے تعزیت کروں یا مبارکباد پیش کروں. یعنی ایسی بھی موتیں ہیں کہ جس پر افسوس ہی نہیں ہوتا، کہ مطلب یہ تو ارمان تھا نا، یہ تو زندگی بھر مانگا ہے یا اللہ ایمان والی عافیت والی مدینے والی، سبحان اللہ موت مل جائے، اور کیا چاہیے، مرنا تو ہم سب نے ہیں، مگر یہ موت ایسی ہوتی ہے جس کی تمنا ہوتی ہے. تو بہرحال وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے جو تھے وہ جنت البقیع میں گئے، رات کا آخری فہر تھا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگے، ساری رات نماز پڑھتے رہے. فجر کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے ایک دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم انک ارسلت الیہ وَلَمْ تَأْذَنْ لِي فَإِن كُنْتَ قَدْ رَضِيتَنِي فَأْذَنْ لِي وَإِن لَمْ تَرْضِنِي فَوَفَّقْنِي لِمَا يُرْضِيكَ. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک تو نے میری طرف اپنا قاصد بھیجا مگر یہ نہ بتایا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. اے مالک کریم اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے بتا دے، اگر راضی نہیں ہے تو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا وہ یہ بوڑھے میاں دعا مانگ رہے تھے، اتنے میں ایک بکری یا اس جیسا کوئی جانور آیا, بوڑھے میاں نے اس پر اس کی جانور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کا دودھ بھی پیا, اس کے برکت کی دعا دی اور واپس مسجد نبوی شریف میں آ گئے. حضرت عبداللہ بن ابو نوح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 3 راتوں تک دیکھتا رہا, روز یہی کرتے تھے, تہجد کے وقت چلے جاتے جنۃ البقیع میں, وہاں نمازیں پڑھتے, دعائیں کرتے, پھر واپس آتے. 3 دن بعد میں نے حضرت کو روک لیا, میں نے کہا حضرت میں 3 دن سے آپ کو چیک کر رہا ہوں, آپ دعا کرتے ہیں, دعا میں کہتے ہیں یا اللہ تو نے اپنا قاصد میرے پاس بھیجا ہے. اللہ نے کون سا قاصد بھیجا ہے؟ قاصد کہتے ہیں میسنجر, پیغام لانے والا. اللہ نے آپ کے پاس کون سا پیغام بھیجا ہے؟ بوڑھے میاں نے کہا ایک دن میں آئینہ دیکھ رہا تھا, میں نے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا, بس میں نے جان لیا کہ اللہ کی طرف سے موت کا قاصد میرے پاس آ گیا. بس اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کی شان تھی کہ موت کو کیسے یاد کرتے تھے. اور یہ روایتوں میں آتا ہے, یہ سفید بال ہونا ہے نا, کالے بالوں کے بعد سفید بال کا ہو جانا, آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جانا, کمر کا تھوڑا سا جھک جانا, اعضا کا کمزور ہو جانا, طاقت کا کم ہو جانا, یہ سب اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز ہیں, یہ قاصد ہیں, یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جانے کا وقت آنے والا ہے. مگر کیا ہم لوگ اس بات کا احساس کرتے ہیں جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا, کہ ایک حقیقت جس کو تمام مذاہب, تمام نیشنلٹیز, تمام لوگ مانتے ہیں, جو ہونی ہے وہ ایک ایسی متفقہ حقیقت ہے, ریالٹی ہے کہ موت آ کر رہے گی. دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم مریں گے نہیں, کوئی سائنسدان نہیں کہتا ہم نہیں مریں گے, سب مانتے ہیں کہ دیر از اے ڈے, ایک وقت آنا ہے, ہم سب نے جانا ہے. مگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اس پر ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں, ابھی آج اچانک ہمارا پلان بن جائے کہ یار اسلام آباد جانا ہے, صرف سوچا ہے یار اسلام آباد کسی کام سے جانا ہے, کل سے اسلام آباد کے بارے میں ہم باتیں کرنا شروع کر دیں گے دوستوں میں, ہیں یار اسلام آباد کا موسم کیسا ہوگا, کون سی ٹرین میں جاؤں, جہاز کی ٹکٹ کتنے کی ہے, ہوٹل کون سا رکھوں, یار سردی کتنی ہے, ابھی سوچا ہے ڈسکشن شروع. ہیں ترکی جانا ہے, ترکی کے لیے بات شروع, یورپ جانا ہے, یورپ کے لیے بات شروع, جدھر جانا ہے اس کی ابھی پلان ہے, ٹکٹ بک نہیں کی ہے, سوچتے ہی بات چیت شروع. سب کو پتا ہے مرنا ہے, بات کیوں نہیں کرتے, ڈسکس کیوں نہیں کرتے یار مرنے کے بعد کیا ہوگا, موت کے وقت کیا ہوگا, نزا کی سختی کیسی ہوگی, قبر میں اکیلا جاؤں گا, قبر جنت کا باغ ہوگی, دوزخ کا گھڑا ہوگی, سانپ اور بچھو تو نہیں آ جائیں گے, نو بڈی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ارے کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ کبھی دوستوں میں بیٹھے یار تم پتہ نہیں اسلام آباد جاؤ گے نہیں جاؤ گے, مگر ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی مر جاؤ. موت پر کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ سمجھیں میری بات کو, یہ ایسی حقیقت ہے, بچہ بچہ جانتا ہے مگر بات نہیں کرتا. اچھا بات کرو تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ, اچھا ہم دعوت اسلامی والے اگر بیان کر دیں نا موت کے موضوع پر, تو کہتے ہیں یار یہ بہت ڈراتے ہیں, دعوت اسلامی والے بڑی قبر کی بات کرتے ہیں. چلو بھائی ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. ہم بات نہیں کرتے کیا آپ موت سے بچ جاؤ گے؟ نہیں بچ سکو گے, سب نے مرنا ہے. تو پھر کیوں نہ بات کی جائے, کیوں نہ تیاری کی جائے؟ اللہ کے ولی تو سفید بال دیکھ کر روز اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے قاصد تو بھیج دیا, یہ بھی بتا دے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے, سنیے, گھر میں اس نے موت کی یاد کے لیے تابوت رکھا ہوا تھا اور روز اس تابوت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا. ایک دن آئینے میں چہرہ دیکھا تو داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا, تو اب بادشاہ نے کہا کہ یہ تابوت لے جاؤ, اب مجھے موت کو یاد کرنے کے لیے یہ داڑھی میں سفید بال ہی کافی ہے, یہ یاد دلاتا رہے گا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں مگر آج ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں. ہیں داڑھی کے بال سفید ہونا تو پتہ نہیں کتنوں کے سفید ہو گئے, پورا پورا پورے ہی بال سفید ہو گئے, کچھ کلر لگا کر چھپاتے ہیں, کچھ مہندی لگا کے چھپا دیتے ہیں, لیکن پتہ تو ہے نا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. ہیں زندگی گزر رہی ہے, برتھ ڈے بڑی شوق سے لوگ بناتے ہیں, ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, کبھی سوچا کہ یہ, میں نہیں کہتا ناجائز ہے, جائز طریقے سے بنائے ٹھیک ہے, لیکن اگر عقل ہونا تو زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے. اگر میں 40 سال اللہ کی بارگاہ سے لکھوا کر لایا تو میرا ایک سال چلا گیا نا. خوشی بنانی چاہیے یا عبرت کرنی چاہیے کہ لمحہ بہ لمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں, آخرت کے قریب ہو رہے ہیں, مگر کوئی فکر نہیں ہے, کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج جنازے غسل میت کی تدفین کے وقت بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان کا ماحول پہلے کا زمانہ تھا, میت میں جائے نا جنازے میں تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتے دار کون ہے, سارے رو رہے ہوتے تھے منہ چھپا کر رومال رکھ کے. اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اس لیے کہ لوگوں کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج یہ چلا گیا ہے کل میری باری ہے. آج اس کو قبر میں اتار رہے ہیں کل مجھے اتاریں گے, آج اس کو کاندھے پر لے کے جا رہا ہوں کل میری باری مجھے کوئی کاندھے پر لے کے جائے گا. ارے کبھی غسل میت دیتے وقت کفن پہناتے وقت خیال آیا کہ میری باری آنے والی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے, کیوں یہ خیال نہیں کرتے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ وہ تو سفید بال داڑھی کا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ موت کا قاصد آ گیا ہے, مگر آج ہم تو جنازے دیکھ کر بھی احساس نہیں کرتے ہیں. تو آج ہم نے بات اس موضوع پر کرنی ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے بخار بھی موت کا قاصد ہے. بخار آتا ہے نا ہمیں, کئیوں کو سب کو بخار آیا ہوگا کبھی نہ کبھی, فرمایا یہ موت کا قاصد ہے. اور سنے کیا پیارا جملہ نبی پاک نے فرمایا کہ بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. ہاں یہ بالکل پہلی بار میں نے بھی پڑھا, اور واقعی میں نے غور کیا کہ بخار ہوتے ہی بندہ گھر میں چلا جاتا ہے, اچھی خاصی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آج کل نظر نہیں آ رہا بندہ کدھر ہے, بخار ہو گیا گھر کے اندر ہے, قید ہو جاتا ہے, خود ہی آٹومیٹکلی قید ہو جاتا ہے. آقا نے فرمایا بخار الزمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے بندے کو قید کر دیتا ہے, اور پھر جب چاہتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. یہ قاصد ہے, یہ پیغام ہے کہ تیری کوئی حقیقت نہیں, رب نے جب چاہنا ہے یہ روح بھی واپس چلی جانی ہے. حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے, حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے میرے قاصد آتے رہے, ڈرانے والے آتے رہے, تم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی, اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا. یہ جو بیماری ہے نا یہ بھی ایک پیغام ہے موت کا. اللہ کرے کہ ہم سمجھیں, اللہ کرے کہ ہم عبرت حاصل کریں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب بیماری آ جائے تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مریض کو چاہیے جب کوئی مرض میں ہونا موت کو کثرت سے یاد کرے, توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے, ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے, خوب گرگڑا گرگڑا کر دعا کرے, اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے, مناسب علاج کروائے, شکوہ و شکایت نہ کرے, اور جب شفا نصیب ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے. یہ بیماری میں کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, او ہو ہو بڑا سر میں درد ہے, بڑا پیٹ میں درد ہے, بس یار بہت پریشان, اتنا شکوہ اتنی شکایت. اچھا سب کو بتانا ہے, کیا کوئی علاج کر دے گا ہمارا؟ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو اللہ سے بات کرے نا, لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں؟ اس سے گویا, اب بڑی تصوف والی بات کرنے جا رہا ہوں, تھوڑی باریک بات ہے سمجھیے گا. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیا گزری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بندے کو دیکھا اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. حضرت رابعہ نے کہا کہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا حضور سر میں بہت درد ہے. آپ نے فرمایا آج تم بیمار ہو تو درد کی پٹی باندھی ہے, جب صحت میں تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی. بات بہت باریک ہے, سمجھدار آدمی اس بات کو پکڑ لیں گے. یعنی تمہیں آج اللہ نے کچھ دنوں کے لیے بیمار کیا تو سارے جہان کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا, درد کی پٹی باندھی. جب اللہ نے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا تھا, کوئی پٹی باندھ کے بتایا لوگوں کو کہ میں بڑا صحت مند ہوں؟ بعض اوقات بیماری کا اظہار, مصیبت کا اظہار, کہیں ایسا نہ ہو یہ شکوہ بن جائے, کمپلین بن جائے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے, اللہ نے تکلیف بھیجی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر کوئی بیماری پر صبر کر جائے نا, احادیث میں مضمون ملتا ہے اللہ شفا بھی دیتا ہے اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. یعنی بیماری مصیبت تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی, مگر شکوہ شکایت کمپلین ہمارا تو کچھ لوگوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے نا, جب ان سے ملے کیا حال ہے, اب جیسے ہی پوچھا نا آپ نے کیا حال ہے, اب لسٹ شروع ہو جائے گی, بس یار سر میں بھی درد ہے, پیٹ میں بھی درد ہے, مارکیٹ بھی خراب ہے, گھر میں بھی اچھا نہیں ہے, اتنی پرابلمز بتا دے گا بندہ کہے یار نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا. کبھی تو شکر الحمدللہ کہہ دو, کبھی تو کہہ دو اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہے, اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے, کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. کیوں نہیں کہتے زبان سے؟ شکر ادا کرنے والے بنے, کمپلین کرنے والے نہ بنو. اور بیماری سبحان اللہ ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ تو اس طرح مصیبت کو ویلکم کرتے تھے. حضرت فتح موسلی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ تھی, ایک بار کہیں جا رہی تھی تو راستے میں پاؤں کو ٹھوکر لگی, ناخن اکھڑ گیا. اب ناخن اکھڑنے کی تکلیف سمجھتے ہو نا, جان نکل جاتی ہے. اب مسکرانے لگی تو کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف تو ہوئی مگر اس تکلیف پر جو میں صبر کروں گی اور صبر پر جو مجھے ثواب ملے گا وہ ثواب یاد کر کے مسکرا رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ ایسے لوگ تھے اور ہم جناب چھوٹی سی چوٹ پر اتنی شور مچا رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا نقصان ہو جائے, اچھا جناب وہ کیا ہوا, بس وہ موٹر سائیکل کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا, تو موبائل ہاتھ سے گر گیا, تو فلاں نقصان ہو گیا, فلاں پرابلم, سب کو بتائیں گے. دو چار پانچ ہزار کا نقصان ہو گیا پورے محلے کو بتائیں گے. کیوں بتائیں گے بھائی, کوئی دے دے گا آپ کو؟ دے گا کوئی نہیں, ثواب بھی چلا گیا. صبر کرتے تو یہ نقصان تمہارے لیے ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ بن کر آیا ہو. روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کو پہنچنے والا ہر نقصان, یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا, وہ بھی اگر کسی کا لاس ہوتا ہے اور وہ صبر کرے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اس کے لیے نیکی کا باعث بن جاتا ہے. مگر صبر کریں تو نا, ہم نے تو سب کو بتانا ہے. اچھا معاملہ بڑا عجیب ہے, نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے, نفع ہو تو کسی کو نہیں بتانا ہے. یہ ضرور بتائیں کہ پانچ ہزار کا نقصان ہو گیا, کبھی آ کے بتائے گا 50,000 روپے کمائے؟ نہیں, وہ کیوں بتاؤں بھائی, گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا, خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے. ان کو جب بھی بتانا نقصان کی خبر دینی ہے. نہیں میرے پیارے اسلام, اللہ کا شکر ادا کریں, نہ بتائیں کسی کو نقصان. وہ شاعر کہتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کیوں بتاؤں میں کسی کو میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے, میں جانوں میرا رب جانے نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لا لگی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ حبیب پاک کے وسیلے سے ہم پر رحم کر دے. لیکن یہ دنیا والوں کو نہ بتایا کرو, اور خاص طور پہ بیماری, اس میں تو زیادہ توبہ استغفار کرنا. دیکھیں اگر کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ ہونا عبرت لینے کا, پرابلم یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہمیں میسج ملتا ہے, ہم اس کو میسج کو لیتے ہی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں نہیں یار نارمل سی بات ہے. حالانکہ بیماری میں جو ہماری کہتے ہیں نا تورم خانی نکل جاتی ہے, آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے, طبیعت آؤٹ ہو جاتی ہے, کھڑے ہونے کا جی نہیں چاہتا, ایسے جو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا, ان کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. یہ پیغام ہے کہ یہ تیری اوقات ہے, بستر سے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ پیروں میں جان نہیں ہوتی. ماشاءاللہ پانچ وقت کا نمازی ہوتا ہے, بعض وقت ایسا بیمار ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. اس وقت احساس ہونا چاہیے کہ جب پیر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو یہ میرے رب کی قدرت کھڑا کرتی ہے. اب کھڑے ہو کے اکڑنا نہیں ہے, اب کھڑے ہو کے روب نہیں جمانا لوگوں پر, ظلم نہیں کرنا ان ہاتھوں اور پیروں سے. عاجزی انکساری کے مولا کھڑا کیا وہ بھی تو نے ہی کیا ہے, بولنے کی طاقت دی تو نے ہی دی. ارے کھانے کو جی نہیں چاہتا, بولنے کو جی نہیں چاہتا, جب طبیعت خراب ہو منہ کڑوا ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں پیغام ہیں, عبرت تو لو, یہ میری اوقات ہے. پیٹ خراب ہو جائے انسان کا اور دنیا بھر پہ روب جمانے والا کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا, ایسی حالت خراب ہو جاتی. یہ سب یہ اوقات یاد دلاتی ہے بیماری ہمیں, مگر عبرت لینے والا تو کوئی ہونا. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مومن جب بیمار ہو کر اچھا ہو جائے تو بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے. یہ نصیحت لینے والا ہونا. منافق کیا کرتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہو, اس کی مثال اونٹ کی ہے, مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا, نہ تو اسے معلوم کیوں باندھا نہ اسے معلوم کیوں کھول دیا. لوگ بیمار ہو کر بھی عبرت نہیں لیتے نا, منافق کی یہ نشانی بتائی گئی کہ فرق ہی نہیں پڑتا. اے کاش ہمیں اپنی بیماریوں سے اپنی مصیبتوں سے سبق لینا مل جائے کہ سب نے جانا ہے. یہی بات جو میں کر رہا ہوں نا, حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے تحت کیا لکھا, آپ فرماتے مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آ جائے, اس لیے اسے شفا بھی نصیب ہو جاتی ہے اور مغفرت بھی نصیب ہو جاتی ہے. اچھی سوچ لاتا ہے نا, توبہ کرتا ہے. اب منافق کیا کرتا ہے؟ فرمایا غافل انسان منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں تو فلاں وجہ سے بیمار ہوں, رات کو گیا تھا دعوت میں وہ غلط قسم کا کھانا کھا لیا اس لیے پیٹ خراب ہو گیا, میں نے ڈرنک پی لی تو گلا خراب ہو گیا, وہ کوئی نہ کوئی اسباب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں سوچتا اللہ نے بھیجی بیماری اور بس اب تھوڑی سی دوا وغیرہ پیوں گا, فلاں ہوا چل رہی ہے آج کل فلو چل رہا ہے اس لیے بیمار ہو گیا ہوں, بس اب جب ٹھیک ہو جاؤ گا دوا سے تو کہے گا وہ دوا کھائی تھی تو ٹھیک ہو گیا. وہ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا, اسباب پر توجہ کرتا ہے, خالق کے اسباب کو بھول جاتا ہے. فرمایا منافق کی نشانی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتا, اس بیماری کو میسج نہیں سمجھتا. ہے میرے پیارے اسلام، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، میں جب یہ بیان کی تیاری کر رہا تھا نا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ بیان اتنا انٹرسٹنگ بیان نہیں ہوگا. شیطان ہے نا، ہمیں موت کی بات کرنا بھی بوریت، ہو سکتا ہے کسی کو بوریت بھی ہو رہی ہو کہ یار یہ کون سا ٹاپک لے کے آ گئے ہیں. لیکن وہی بات ہے، اگر ہم بات نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کب، اس کو ریئلائز کب کریں گے، اس کے بارے میں تیاری کب کریں گے. ہم سب نے مرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں. پہلے کون آیا؟ میرے دادا ہے، آپ کے بھی دادا ہے نا، پھر آپ کے والد صاحب آئے، پھر ہم آئے، پھر ہمارے بچے آئے، پھر ان کے بچے آئیں گے. ایسا ہی ہے نا، ایک سیکوینس ہے. مگر جانے کی یہ سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے. دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا قبر میں چلا جاتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے اور بیٹے کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہے نا، قبرستان جایا کرو نا، آپ کو 70 سال کی عمر کی بھی مردے کی قبر ملے گی اور 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی، 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت آنے کے لیے کوئی عمر کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. بچپن سے ایک شعر سن رہے ہو نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. قرآن کیا کہتا ہے سنو، یہی بات قرآن مجید نے کیسے سمجھائی ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. اللہ فرماتا ہے، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے. حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی نے ایک شخص سے بڑا کمال کا سوال کیا، تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ کہا 60 سال. فرمایا 60 سال سے تم اللہ پاک کی طرف سفر کر رہے ہو، ان قریب اس وقت پہنچ جاؤ گے. یہ میں اور آپ جو چل رہے ہیں نا، کوئی 30 سال 40 سال 50، ہم سفر کر رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں. ایکچولی یہ ٹریول ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے. کہ تمہارا سفر جاری ہے، تھوڑے دنوں بعد مل لو گے اپنے رب سے. صحابی رسول حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری زندگی دنوں کا مجموعہ ہے، میری اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ڈیز کا مکسچر ہے. جب ایک دن گزر گیا تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ پورا ہو گیا. کسی سمجھدار آدمی کا قول ہے، آدمی اس دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے جبکہ یہاں دن مہینوں کو، مہینے سالوں کو، اور سال زندگی کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں. کاش کاش ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں عبرت لینے کی بات ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے. رات ہے نا، تھوڑی دیر بعد دن ہو جائے گی، دن کے بعد رات ہو جائے گی. جیسے رات اور دن بدل رہے ہیں نا، ایکچولی علماء کہتے ہیں یہ رات اور دن تمہاری سواریاں ہیں، تم اس پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، گزرتے جا رہے ہیں دن اور تم آگے بڑھتے بڑھتے قبر میں چلے جاؤ گے. کاش یہ دن اور رات بدلتے رہیں اور ہم سوچتے رہیں کہ زندگی کی ایک اور رات چلی گئی، زندگی کا ایک اور دن چلا گیا، میں قبر کے اور قریب ہو گیا. ایک اور جگہ سورہ نازعات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد رب نے کیا فرمایا، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا. بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے. اولی الابصار، غور و فکر کرنے والے، نگاہ عبرت رکھنے والے. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عبرت رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، اس میں پیغام ہے، اس میں میسج ہے. ایک تو قرآن پڑھتے نہیں، اور پڑھتے تو سمجھتے نہیں، ہمیں تو دوستوں میں گپ شپ سے فکر نہیں. اچھا اطلاع بھی ملتی ہے، پتہ چلا آج اس کا انتقال ہو گیا، ہاں ہاں وہ آج دوپہر کو بھی ہمارے ساتھ تھا. کوئی احساس نہیں کہ یار اس طرح چلا گیا، میں بھی جاؤں گا. فلاں نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں فلاں 20 سال کا نوجوان دنیا سے چلا گیا، خیال بھی نہیں آتا کہ یار میں تو 30 سال کا ہوں، میں تو 10 سال زیادہ اس سے جی گیا، میری بھی خبر آئے گی. کبھی مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بھائی کا رضاء الہی سے انتقال ہو گیا، کبھی دل میں خیال آیا کہ یار اپنے ہی نام اپنے آپ سے پوچھے بندہ کہ یار کبھی یہ بھی اعلان ہوگا کہ عبد الحبیب کا رضاء الہی سے انتقال ہو گیا. اپنے آپ کو عبرت تو دلاؤ یار کہ یہ اعلان بھی ہونے والا ہے، یہ میسج بھی چلنے والا ہے. عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں، فلاں کا انتقال ہو گیا، ایک دو دن بات ہوگی، اس کے بعد میں اکیلا قبر میں ہوں گا اور میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ شیطان کا وار سمجھو، یہ ہمیں سوچنے ہی نہیں دیتا، یہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتا موت پر اور قبر پر. حالانکہ قبر میں گئے تو پھر میں اور آپ اکیلے ہی ہوں گے اور میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے. ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ شیطان ہمیں نہیں کرنے دے رہا مرنے کی تیاری. آپ کو پتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، तो घर वाले और दोस्त पता है क्या कहते हैं, मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है, मगर इंसान के मरने के बाद फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। कभी सोचा आपने आगे क्या भेजा है? नेक अमाल हैं कि नहीं, नमाजें हैं कि नहीं, रोजे हैं कि नहीं, सदके हैं कि नहीं, अल्लाह की रिजा वाले काम हैं कि नहीं, कब्र जन्नत का बाग बनेगी या नहीं, क्यों नहीं सोचते? हमारे असलाफ तो ऐसा लगता है कि बस कहते हैं आखिरत की कोई बात समझने का बहाना ढूंढते थे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, कपड़ा बड़ा अच्छा बनाते थे, किसी कपड़े वाले व्यापारी के पास गए, कहा मेरा कपड़ा खरीद लो। उसने कपड़ा देखा और कहा इसमें तो कलर स्कीम भी ठीक नहीं है, स्टिचिंग भी ठीक नहीं है, दो तीन फॉल्ट निकाले। तो बुजुर्ग रोने लग गए। वो कपड़े का व्यापारी कहता है रो क्यों रहे हैं, मैं आपका कपड़ा खरीद देता हूं, रोए तो ना। कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुम मेरे कपड़े में ऐब निकाल रहे हो। कहते मुझे याद आ गया कि मैंने तो अपने हिसाब से बड़ा जबरदस्त कपड़ा बनाया था, मगर ये कपड़ा जब किसी माहिर के हाथ में आया है, एक्सपर्ट के हाथ में आया, तो उसने गलतियां निकालना शुरू कर दी कि स्टिचिंग ठीक नहीं है, कलर ठीक नहीं है, इसकी साइज ठीक नहीं है। मैंने तो सारी जिंदगी अपने हिसाब से नमाजें पढ़ी हैं, सही पढ़ी हैं, अपने हिसाब से रोजे रखे हैं, सदके किए हैं, मगर जब ये मेरी नेकियां अल्लाह की बारगाह में जाएंगी और कयामत के दिन कह दिया गया कि तेरे सजदे कबूल नहीं, उसमें इखलास नहीं है, तेरा सदका कबूल नहीं, उसमें अल्लाह की रिजा नहीं है, तूने जनाब जो रोजे रखे वो ठीक नहीं है, तो मैं किधर जाऊंगा? अब बताओ किधर कपड़े की डील, किधर आखिरत की याद? आप पॉइंट समझ रहे जो मैं समझाना चाह रहा हूं? यानी मामला दुनिया का होता था, वो आखिरत को याद करके रोते थे, हमारे सामने मौत मैयत पड़ी है, मगर हम फिर भी आखिरत को याद करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी अपनी कब्र और आखिरत को याद करने के लिए तैयार नहीं है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, पहले हमाम जो है ना, पहले के जमाने में हमारे, अब तो घरों में हमाम होते, पहले ऐसा नहीं था, एक पूरे शहर में दो चार हमाम होते थे, लोग उधर ही जाके नहाते थे। तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग वो हमाम पे गए, उसने किसी ने रोक लिया, कहा पैसे दो। कहा पैसे तो नहीं है। कहा बगैर पैसों के हमाम में नहीं जा सकते। रोने लग गए, हैं आखिरत की याद आ गई। कहा आप रोए ना, मैं जाने देता हूं, फ्री में जाने देता हूं। कहा नहीं नहीं, इसलिए नहीं रो रहा। कहा ये हमाम तो ऐसा है जिसमें नेक भी जाके नहाता है, गरीब भी नहाता है, हैं थोड़े से पैसे नहीं थे, तुमने मुझे इसके दरवाजे पर रोक दिया। जन्नत में तो जाएगा ही वही जो रब का, जब जिससे रब राजी होगा। अगर जन्नत के दरवाजे पर मुझे रोक दिया गया कि नेकियां नहीं, तुम्हें नहीं जाने देंगे, तो मेरा क्या बनेगा? आप सोचो यार, हमारे बुजुर्गाने दीन कैसे इबरत हासिल करते थे कि आखिरत की याद उनके दिलों में ऐसे होती थी कि वाकया दुनिया का कोई होता था, फिक्र आखिरत की सताती थी। हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह ने बड़ा फिक्र आखिरत वाला दिल दिया है। एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, सब जाते हैं, कई लोग गए होंगे हम में से एयरपोर्ट पर, हैं जेब में कुछ भी सामान हो, बेल बज जाती है, वापस आओ फिर निकालो, हैं फिर जाओ, फिर भूल गए, फिर बेल बज जाएगी। जिसका सामान थोड़ा वो फौरन निकल जाता है, जिसका सामान ज्यादा उसको साइड में रोक लेते हैं। ऐसा ही है ना, है ये नॉर्मल सी बात है, मगर देखिए किबला शेख तरीके अमीर अल्लाह ने फरमाते हैं मुझे एयरपोर्ट पर आखिरत की याद आती है। कयामत के दिन जिसके पास थोड़े से मामलात होंगे, वो पुल सिरात से आसानी से गुजर जाएगा। हैं जिसने दुनिया का माल कमाकर, दुनिया की जनाब बहुत सारी, जिसको कहें लग्जरीज में लाइफ गुजारी होगी, पुल सिरात से गुजरना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। वहां ज्यादा सवाल होंगे, ज्यादा बातें होंगी, हैं हिसाब देना पड़ेगा। इधर भी जिसके पास लगेज नहीं, जेब खाली, आप जाइए, आप क्लियर हैं। जितनी चीजें ज्यादा उतनी चेकिंग ज्यादा। समझने वाला दिल चाहिए, हैं एहसास वाला दिल चाहिए कि मैंने जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि पुल सिरात से गुजर। तो हमारे बुजुर्गाने दीन कैसे लेते थे, इबरत कैसे लेते थे? आजकल सर्दी पड़ रही है ना, आपको पता है सर्दी का भी जहन्नम में अजाब है, गर्मी का अजाब तो आपने सुना होगा, सर्दी का भी अजाब है। और एक ऐसी वादी है जहां इतनी ठंड होगी कि जब मुजरिमीन को वहां डाला जाएगा तो सर्दी की वजह से उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और गर्मी जहन्नम की गर्मी, अलमान वलफीस। हजरत दाऊद आला नबीना वाले सलातुस्सलाम, अल्लाह के नबी है ना, खौफे खुदा कैसा था? एक रोज आप एक तंदूर के पास से गुजरे, तनूर जिसको कहते हैं, हम भी जाते हैं रोटी लेने, हैं अब जरा देखो दिल जहन देखो, या उलिल अबसार, इबरत वालों के लिए कुरान में बड़े मैसेज हैं। तनूर के पास गए, उसमें आग जल रही थी, आपने जब तनूर की आग देखी तो आप घबरा गए, आपको जहन्नम की आग याद आ गई। आप कहते हैं या अल्लाह, अच्छा अभी जब ये देखा ना, आप बेचैनी से जमीन पर गिर गए, इतना तड़पे कि डर था कि आपके जोड़ अलग-अलग ना हो जाए, तनूर को देखकर, रोटी वाले के पास। और फिर گرمی کے دنوں میں جب دھوپ میں آتے تو کہا کرتے اے اللہ پاک ہم تیرے بنائے ہوئے سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکتے. کاش یہ ہمارے ذہنوں سے غفلت کا پردہ دور ہو جائے. ہم تو ایسا لگتا ہے جس سے بھی بات کرو نا یار دو سال بعد یہ کرنا ہے پانچ سال بعد یہ کرنا ہے پھر یہ پلاننگ پھر یہ پلاننگ شیڈول ہے مگر شیڈول ایسا ہے کہ اس میں مرنا ہی نہیں ہے لگتا ہے. کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار اس پورے شیڈول میں بیچ میں مر گیا تو اور مر سکتا ہوں تو ادھر کی کیا تیاری کی ہے. نو بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ بات ہی نہیں کرتے. ارے ہونا یہ چاہیے. عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے قبر ٹھیک کر لوں کہ قبر میں تو کل بھی جا سکتا ہوں نا پھر دنیا کے بارے میں سوچوں. مثال کے طور پر کوئی بندہ گھر بنا رہا ہے یار آرکیٹیکٹ کو بلایا کتنے ٹائم میں بنے گا ایک سال میں اتنے پیسے لگیں گے. ایک سال بعد اتنے لاکھ کروڑ روپے لگا کے تم گھر میں جاؤ گے قبر میں کل جا سکتے ہو پہلے وہ تو ٹھیک کر لو. وہ ٹھیک ہو پھر بے شک گھر بھی بنتا رہے گا وہ خراب رہی تو کدھر جاؤ گے. اور ایسے واقعات ہیں کہ بندہ گھر میں جانے سے پہلے قبر میں چلا جاتا ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا. ایک بار ہم ہانگ کانگ میں تھے اور وہاں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ گئے تو وہاں کیا ہوا کہ ہمیں بتایا وہاں کے اسلامی بھائیوں نے ایک واقعہ کہ ایک بندہ تھا جس نے تقریباً 30-32 سال ہانگ کانگ میں جاب کی. پاکستانی بہت سارے دنیا میں 10-10 سال 20-20 سال 30-30 سال سے باہر ہے پوری پوری زندگیاں باہر دے دیں. یہاں پیسے بھیجتا رہا گھر والوں نے ادھر بڑی سی کوٹھی خرید لی ہے پیسے بہت آ گئے 30-32 سال میں بندہ کما لیتا ہے باہر جا کے پیسے اور سمجھتا ہے بس وہی کرنا ہے ادھر کمانا ہے پھر بعد میں عیش کرنے. تو ادھر گھر والوں نے اس کے پیسوں سے اچھا وہ ادھر ہانگ کانگ میں چوکی داری کرتا تھا چوکی دار کی بھی تنخواہ اچھی ہوتی ہے. بیچتا رہا یہاں گھر بن گیا اچھا خاصا. اچھا اب بھی نہ آیا تو خود ادھر چوکی داری کرتا تھا ادھر گھر کے باہر ایک چوکی دار رکھ دیا کہ بھائی گھر کی خیال رکھو تھوڑے ٹائم اور پیسے کما لوں پھر ایک ہی ساتھ آؤں گا. 32 سال. اب گھر والوں نے کہا بہت ہو گیا اب تو آ جاؤ. کہا بس ٹھیک ہے اب اتنے پیسے ہو گئے کہ بقیہ زندگی مزے کی گزرے گی. سارا سامان پیک کیا اپنے دوستوں کی دعوت کی فیئرویل پارٹی آج آخری دن سب مل کے کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے کل سے میں جا رہا ہوں آل دا وے پاکستان اب نہیں آؤں گا واپس ہے خدا حافظ. پارٹی کے دوران اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا. اسی پارٹی کے دوران اس کا انتقال ہوا. جس جہاز میں اس نے اپنا سامان بک کرایا تھا اسی جہاز میں اس کی میت پاکستان آئی. جو گھر جو 32 سال باہر رہ کر مزدوری کر کے بنایا تھا ایک رات اس گھر میں نہیں گزار سکا. گھر میں جانے سے پہلے 2 گز کی قبر کے اندر چلا گیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اللہ کرے میں اور آپ سمجھیں ہم غافل ہیں. ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمیں مرنا ہے. ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے. کوئی میسج نہیں آئے گا کوئی پیغام نہیں آئے گا. ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے الرٹ آتا ہے ریمائنڈر آتا ہے موت کے لیے کوئی ریمائنڈر نہیں ہے کہ جناب 4-5 دن رہ گئے توبہ کر لو. نہیں صبح پتا نہیں ہوتا اور رات بندہ قبر میں ہوتا ہے لیکن بات نہیں کرتے سوچتے نہیں. ایک مرتبہ حضرت ملک الموت اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے موت کے قاصدوں کے متعلق پوچھا کہ اے ملک الموت بتاؤ موت کے میسنجر کون سے ہیں. تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ پاک کے نبی آپ کے والد آپ کے بھائی آپ کے پڑوسی سارے کہاں ہیں. کہ وہ سارے تو چلے گئے دنیا سے چلے گئے. فرمایا یہ بھی تو موت کے قاصد ہیں یہ سب پیغام دے رہے ہیں کہ وہ جیسے دنیا سے چلے گئے ہیں حضرت ایک دن آپ بھی رخصت ہو جائیں گے. سب پیغام ہے میرے دادا نہیں ہے دنیا میں میرے ماں باپ نہیں ہے میرے چچا نہیں ہے مجھے میں اپنی بات کر رہا ہوں میرے بہت سارے رشتہ دار نہیں ہیں. اب مجھے اور کس میسج کی ضرورت ہے کہ کل تم بھی نہیں ہوگے. کب توبہ کریں گے کب اللہ کو راضی کریں گے کب قبر کو روشن کریں گے کب حرام چھوڑیں گے کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے. بعد میں کر لوں گا یار مولانا صاحب ابھی بھی شیطان ہے نا ابھی بھی کسی کے ذہن میں بات ڈال رہا ہوگا یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں بس رمضان سے پکی نماز پڑھنا شروع کر دوں گا میں جو حرام کام کر رہا ہوں نا وہ بس میں اگلے 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بس میں جو حرام دیکھنے کی یا معاذ اللہ کو شراب پینے کا اگر آدھی مجھے سن رہا ہے کوئی میری بہن سن رہی ہو یار یہ جو میں حرام کام یہ میں حرام کمائی جو کر رہا ہوں سود کما رہا ہوں یا رشوت کا کام کر رہا ہوں یا ظلم کر رہا ہوں یا بلیک میلنگ کر رہا ہوں ہے یا جناب سوشل میڈیا کے ذریعے حرام ارننگ کر رہا ہوں تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا بس تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ تم زندہ رہو گے توبہ کرنے تک. شیطان کرتا ہی یہ ڈیلے کرواتا ہے توبہ میں ڈیلے کرواتا ہے تھوڑے دنوں بعد اور بندہ ڈیلے کرتے 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 موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. توبہ میں دیر نہیں ہوتی ابھی کرنی ہے آج کرنی ہے ڈیلے کرنا، یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم توبہ میں دیر کریں، آج ابھی. اور میرا کریم مولا ایسا کریم ہے کہ بندہ ایک بار سچی توبہ کر لے وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. یہ فارمولا جو ہے نا اللہ کی رحمت کا، یہ نرالا فارمولا ہے، دنیا کی کسی عدالت میں ایسا فارمولا نہیں ہے. آپ جرم بھی کریں اور جا کر اقبال جرم کر لیں، کانفیس کر لیں کہ ہاں میں نے کیا جج صاحب، تو جج نے سزا ہی سنانی ہے. مگر میرے رب کی رحمت کے اصول دیکھو کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہے یا اللہ گناہ ہو گئے، کر لیے گناہ، ہو گئی خطا، آنکھیں بھی حرام دیکھ چکی، کان بھی حرام سن چکے، اللہ حرام روزی کما لی، زبان سے بھی گناہ کیے، آنکھ سے بھی گناہ کیے، کریم گناہوں کا انبار ہے میرے سر پر، اور اگر مر گیا تو مارا جاؤں گا مولا، بندہ تیرا ہوں، تیرے سوا کون ہے میرا. خدا کی قسم دل سے شرم کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرے نا، میرا کریم مولا وہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہیں. اتنا آسان ہے، سچی توبہ کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے کوئی اجتماع کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں میں جانوں، میرا رب جانے، دل سے سچی کنیکٹیویٹی ہو جائے نا اور بس بندہ شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے عرض کرے کہ مولا معاف کر دے. آئے ہائے وہ کیسے معاف کرتا ہے. ایک بار میں آپ کو توبہ کیسے ہوتی بتاتا ہوں. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور ایک شخص آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. اب ذرا سوچئے، حضرت عمر کا جلال، آپ کی عدالت، اور بندہ شراب کی بوتل کے سمیت پکڑا جائے، پھر تو گیا نہ مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ڈر گیا، کہتا حضرت وہ سرکہ ہے، بوتل شراب کی ہے اور کہتا کیا ہے سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ. اچھا حضرت تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، حضرت عمر یہ کھڑے، یہ بندہ یہ کھڑے، آمنے سامنے بندہ کھڑا ہو، کتنی دیر کا وقفہ ہوگا بات چیت میں؟ سیکنڈز. وہ بندہ کہتا ہے اب اگر حضرت عمر کو میں نے بوتل دکھائی اور یہ شراب کی ہوئی تو میں گیا، مارا گیا ود ان سیکنڈز. دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرتا یا اللہ آج بچا لے، اللہ معافی مانگتا ہوں اور شراب نہیں پیوں گا، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. ذرا سوچو نا کتنی دیر لگی ہوگی بوتل نکال کے دینے میں، مگر تڑپ کے رب کو پکارا. جیسے ہی وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں جاتی ہے وہ شراب نہیں وہ سرکہ بن جاتی ہے. یہ ہے میرے رب کی عدالت، یہ ہے اس کی رحمت. تم سچے دل سے توبہ کرو وہ تمہارے گناہ چھپا لے گا، وہ تمہارے عیب چھپا لے گا. بلکہ ایسا کریم مولا ہے، قرآن کی آیات میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بندے کے گناہوں کو رب نیکیوں سے بدل دیتا. تو آج اس اجتماع میں آئے ہیں نا، پلیز بدل کے جانا ہے، جیسے آئے ہیں ویسے نہیں جانا ہے. مجھے کوئی بتائے، مجھے ضروری نہیں کوئی بتائے کہ میرے اندر کیا برائی ہے، سب پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. ہاں جو حرام کماتا ہے اس کو پتا ہے میں حرام کماتا ہوں، جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کو پتا ہے میں نماز چھوڑ رہا ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، جو حرام دیکھتا ہے چھپ چھپ کر اسے پتا ہے میں حرام دیکھ رہا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب پتا ہے ہم کو. لیکن آج اچھا جب مجھے پتا ہے تو میرے رب کو تو پہلے پتا ہے نا، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ جانتا ہے. تو آج اللہ سے معافی مانگ کے جانا، کس بات کا انتظار ہے؟ پھر توبہ میں تاخیر کیوں ہے؟ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، سنو قرآن کیا فرماتا ہے. پہلے تو یاد دلایا، قرآن کہتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے. نیکیاں کرو گے اس کا اجر بھی ملے گا، گناہ کرو گے، خطائیں کرو گے، رب ناراض ہوا اس کی سزا بھی ملنی ہے. اور آگے کیا فرمایا، تجھ سے آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار، جس کا ڈیفنس میں ہزار گز کا بنگلہ ہے نا وہ کامیاب ہے، جس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جس کے اتنے فالوورز ہیں وہ کامیاب ہے، جو اتنا مشہور ہے وہ کامیاب ہے، اتنے سارے ملکوں کا وزٹ کیا وہ کامیاب ہے، فلاں عہدے پر پہنچ گیا، فلاں سربراہی ملی وہ کامیاب ہے. میں اور آپ کون ہوتے کامیابی طے کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے جسے آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. اللہ ان کامیابوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور اگلی بات قرآن نے کیا کہی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. کاش کاش آج کا یہ بیان میرے دل پر بھی اثر کرنے والا بن جائے، آپ کے دل پر بھی اثر کرنے والا بن جائے. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، ہے فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، دوست چلا گیا، کلاس فیلو چلا گیا، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان اولی الابصار لوگوں میں بنا دے، عبرت لینے والے لوگوں میں بنا دے، سوچ بچار کرنے والے لوگوں میں بنا دے، اور ہمیں اپنی آخرت کی یاد کرنے والا بنا دے. اور آج جو ہم نے توبہ کی ہے، اللہ اس توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. اس ماحول سے آپ بھی وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے نیک ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.